الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. آج کئی سالوں کے بعد اس سازش کو اس گھر میں دوبارہ بیٹھ کر کے آپ کے سامنے پیش ہونے کی توفیق مل رہی ہے. سازش کو یاد پڑتا ہے کہ میرے خیال میں 2017 کا سال تھا، اس میں یہاں پر ساتھیوں کے ساتھ ایک بیان ہوا تھا. تو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قرآن مجید کی ایک مکمل سورت ہے، سب اس کو جانتے ہیں، سب اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور روزانہ اپنے نماز کے اندر بھی ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں. ترجمے سے بھی یقیناً سب ہی واقف ہوں گے الا ماشاء اللہ. لیکن اس فقیر کے دل میں بات آئی کہ جو متفرق مضامین ذہن کے اندر گردش کر رہے ہیں، تو ان کو اگر اس صورت ہی کی ترتیب میں لے کر کے تھوڑا سا بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی جائے. اللہ رب العزت اپنی حمد سے اس صورت کا آغاز فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریف اس عالمین کے رب کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، یوم جزا کا، یوم سزا کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے، اپنی بڑائی، اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک دم سے اسلوب بدلتے ہیں اور بندوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کلام کو. ایاک نعبد، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. پھر اس کے آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے، دکھا دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمیں گائیڈ کر دیجئے استقامت والے راستے کے اوپر. استقامت والا راستہ یہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد بھی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کا یقین بھی دلا دیا کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب کر رہے ہیں کہ استقامت والے راستے کے اوپر آپ ہمیں پہنچا دیجئے. عجیب، یہ سورت چھوٹی سی ہے اور اتنی زیادہ پڑھنے والی سورت ہے، لیکن عجیب و غریب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، پھر کہاں پہ لے کر کے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اس صراط مستقیم کو بھی انکلیئر نہیں چھوڑا، اوپن نہیں چھوڑ دیا، اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میرے بندے جیسے میں نے ان کو بنایا ہے اور جس آزمائش کے لیے میں نے ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خود سے ڈٹرمن کر سکیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اس کو پھر آگے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ، الذین، صراط القرآن و صراط الحدیث یا صراط الکتاب یا صراط العقل یا صراط اللب نہیں، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ تو تھا اس کا مختصر سا ترجمہ اور تھوڑی سی آگے سے کچھ بات، اور یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، سب ماشاءاللہ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ تو اس میں جو آج اس بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، وہ یہ تھا کہ ایک تو صراط المستقیم جو ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری عقلوں پہ نہیں چھوڑا، حالانکہ عقل اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے اور اتنی عظیم چیز دی ہے کہ اس عقل کے استعمال سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور طاقتور چیزوں کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ یعنی بڑے سے بڑا جانور تو چھوڑیں، ہاتھی اور گینڈا اور ویل اور شارک، جو کہ ہمارے سے سائز میں بھی بہت بڑی ہیں، بلکہ ہمارے سے سائز میں جو بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی طاقت میں ہم سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کتے ہم سے سائز میں جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتا ہمارے اوپر اٹیک کر دے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، اور اس سے بھی بظاہر چھوٹی چیزیں ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو بڑی چیزیں ہم سے کتنی زیادہ طاقتور ہوں گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر کتنی اور ایسی مخلوق رکھی ہیں جو کہ حیوانات میں سے نہیں بھی آتی، جمادات میں سے آتی ہیں یا نباتات میں سے آتی ہیں، ان کی کتنی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت، ان کا تنہ ہی جو ہے وہ ایک انسان سے زیادہ چوڑا بھی ہوتا ہے، کئی گنا زیادہ چوڑا بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے کتنا زیادہ ہوتی ہے، اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اوپر، کیا کسی کے انسان کے گھر کے اوپر بھی گر جائے تو گھر پورا کا پورا ٹوٹ جائے، اتنا زیادہ طاقت جو ہوتی ہے وہ نباتات کے اندر بھی ہوتی ہے۔ ہماری بنائی ہوئی چیزوں کے تھرو اگر کوئی پودا گزرنا چاہے تو وہ چیرتا ہوا انسان کی بنائی ہوئی عمارت کو اس کے اندر سے راستہ اپنا بنا لیتا ہے، اتنی سیمنٹ، اتنی بجری، اتنا کانکریٹ لگایا ہوا، لیکن پودا جو ہے وہ اس کے تھرو اپنا راستہ بنا لیتا ہے، کیا اس کے اندر طاقت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ طاقتور مخلوق، پھر اس کے بعد جو جمادات والی مخلوق ہے، پہاڑ، پتھر، مٹی، پانی، ہوائیں، یہ سب جمادات میں سے ہے، یہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی، لیکن اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی وغیرہ، ہم سے بڑی بھی ہوتی ہیں، پہاڑ وغیرہ، لیکن ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنا تابع بنا لیتے ہیں۔ لیکن جہاں اس صراط مستقیم کی بات آئی، تو صراط مستقیم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہماری عقل کے اوپر نہیں چھوڑا، ہمیں اتنی صلاحیت ہی نہیں دی کہ ہم صراط مستقیم کا پتہ لگا سکیں۔ تو صراط مستقیم بالکل ابتدا ہی میں کلیئر کر دیا کہ یہ تو الذین امت علیہ ہیں، یہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے. تو یہ راستہ جو ہے نا تمہیں ان لوگوں سے سیکھنا پڑے گا کہ جن کو کہ میں نے براہ راست وحی نازل فرمائی، جن کے اوپر جبرائیل علیہ السلام وہ ایک واحد واسطہ ہیں نبیوں اور اللہ کے درمیان، ان کے واسطے سے اور فرشتے کا واسطہ گویا کہ نہ ہونے والا واسطہ ہوتا ہے. تو گویا کہ براہ راست اللہ رب العزت نے نبیوں کے اوپر وحی فرمائی. تو یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کے اوپر تم اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے، تو نبیوں سے سیکھنا پڑے گا، اور نبیوں سے پھر صدیقین نے سیکھا اور صالحین نے سیکھا اور شہداء نے سیکھا، تو تمہیں پھر ان لوگوں سے سیکھنا پڑے گا یہ راستہ. تو یہ الذین انعمت علیہم، اور پھر اس کا فلپ سائڈ آف دا کوائن آتا ہے کہ ہر کوائن کے دو حصے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ہر چیز کے دو رخ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنائے. دنیا کی تخلیق سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈارک سائڈ بنائی اور ایک برائٹ سائڈ بنائی. ایک سائڈ نہیں ہے کہ صرف برائٹ سائڈ ہو، تو ڈارک سائڈ بھی ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. تو ڈارک سائڈ کا بھی اہتمام فرما دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تاکہ تم کہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ بھائی بس جو اچھی اچھی باتیں کرے گا، جو بظاہر اچھا نظر آئے گا، یا جس کو میری عقل اچھی سمجھے گی تو بس وہ اچھا ہی ہے. نہیں، بلکہ اس کا بھی احتمال موجود ہے کہ لوگ تمہیں آ کر کے گمراہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تو تم دوسرے راستے پہ بھی نکل سکتے ہو. میں نے شیطان کو بھی بنایا. حضرت بھائی یہاں آ جائیے. تو میں نے شیطان کو بھی بنایا ہے، تو انعام والے جو لوگ ہیں وہ تو تمہیں میری طرف گائیڈ کرنے کا کام کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ شیطان تمہیں اس راستے سے بھٹکانے کا بھی کام کرتا رہے گا. تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اور میری مخلوق میں سے ایسے لوگ پیچھے گزر چکے ہیں کہ جن کے اوپر میرا غضب ہوا، اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے اوپر غضب بھی ہوا، لیکن ان کی جو زیادہ پریڈومیننٹ فیچر تھی وہ یہ تھی کہ وہ راستے سے گمراہ ہو گئے. غضب والے جو لوگ تھے جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غصہ ہوا ہے، تو وہ ان کی پریڈومیننٹ فیچر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا وہ راستے سے گمراہ نہیں ہوئے تھے، وہ تو سیدھے راستے کے اوپر تھے، لیکن بس ایسے ہی ان کے اوپر غضب ہو گیا. یا جن جو راستے سے گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. تو قرآن مجید کو اگر ظاہری ترجمے سے پڑھا جائے اور بغیر کسی علم والے کے ساتھ صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھ کر کے پڑھا جائے، تو بظاہر ترجمے سے ایسے ہی لگتا ہے کہ بھائی دو ہی کیٹیگریز ہوں گی غلط لوگوں کی. ایک کیٹیگری یہ ہوگی کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور وہ راستے سے گمراہ نہیں ہوئے، اور دوسری کیٹیگری یہ ہوئی کہ جو کہ راستے سے گمراہ ہو گئے لیکن ان کے اوپر اللہ کا غضب نہیں ہوا، کیونکہ بظاہر سورہ فاتحہ کے الفاظ تو یہی بتا رہے ہیں. لیکن ایسا آف کورس نہیں ہے. تو اس بات کو تو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ہی پتا چلے گا نا کہ بھئی ایسا نہیں ہے. بہرحال تو اب جو ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے وہ یہ صراط مستقیم. شیطان ہمارا دشمن کو چینج کیا آپ نے، مجھے ایکو اس میں واپس آ رہا ہے. اگر میں ہاتھ میں پکڑ لوں تو مائک والا کام کرنا ہے، جیسے کہ مجھے تو صراط مستقیم یہ وہ وحی والا راستہ ہے، وحی کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا. عقل والا راستہ نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں آ جائے یا ہم اپنی عقل سے جس چیز کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں. اب یہ بات یہ عاجز یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں سے کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جیسے پہلے بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب کراچی آنا ہوتا ہے تو پھر کچھ کراچی کے متعلق ہی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اب تک یہاں پر جو ایک ہفتے کا وقت گزرا, اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ارد گرد کے احوال کو. اس سے پہلے پاکستان کے دوسرے صوبے پنجاب کو بھی تھوڑا بہت دیکھنے کی توفیق چند دنوں میں عطا ہوئی. حضرت کے جنازے کے اندر جھنک جانا تھا اسلام آباد کے راستے سے, پھر واپسی پر اسلام آباد میں چند دن گزارنے کی توفیق ملی, تو وہاں پر بھی دیکھا بہت کچھ اور یہاں پر اس سے بھی زیادہ دیکھنا. ہم چند ساتھی چند دن پہلے شاہد صاحب کے بیٹے کی شادی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر ساجد نے ہی شاید بات کری تھی کہ کتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کتنا جو ہے وہ مشکل سے چھوٹا سا راستہ طے ہوتا ہے اور ٹریفک بھی کتنی زیادہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. تو کراچی والے کچھ ساتھیوں نے کہا بس چند دن کے بعد جو ہے وہ سب نارمل ہو جاتا ہے. آج اس پہ بعد میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ چند دن کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے نارمل تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, یا یہ ہر ایک کے اوپر کم از کم اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یوز ٹو ہونے کا مطلب جو ہم اپنی لینگویج میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, جس کو کہ اردو زبان میں کہا جائے گا, کہ آپ بے حس ہو جاتے ہیں. آپ بے حس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ چیزیں آپ کو ویسے افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی, آپ کڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا. کچھ لوگ طبی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان حالات سے, چاہے بیرونی حالات ہوں چاہے اندرونی حالات کی خرابی ہو, تو وہ اس سے افیکٹ ہوتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کر کے اس کے بارے میں ہر مرتبہ بات نہ کرتے ہوں, لیکن فکر تو ان کو لگی رہتی ہے. تو کہنے کے حد تک تو چلو ٹھیک ہے, ٹھیک بھی نہیں ہے بلکہ, لیکن کہنے کے حد تک ہم کہہ دیتے ہیں کہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر اس کا ایک اثر آ رہا ہوتا ہے, بندے کی سائیکک جو ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے, سائیکولوجیکل پرابلمز اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے, اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے, اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے, جس قسم کا فزیکل سٹریس اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, جس سے گزر کر کے وہ روزانہ کام پہ جا رہا ہے یا کام سے واپس آ رہا ہے, تو وہ فزیکل سٹریس ہیز اے ٹول آن دا پرسن. اور وہ پھر کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے, گھر والوں کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے, بچوں کے اوپر نکل رہا ہوتا ہے, بیوی کے اوپر نکل رہا ہوتا ہے, ماں باپ کے اوپر نکل رہا ہوتا ہے, یا اگر کسی اور کے اوپر وہ نکال نہیں سکتا تو اپنے اوپر تو کم از کم نکل ہی رہا ہوتا ہے. تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر دوسری قسم کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر فزیکل سٹریس اور فزیکل اثرات کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اثر بھی ہو رہا ہوتا ہے, کہ وہ جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ ان حالات کے اوپر فکر مند ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے علم کی بنیاد پر, تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو کہ علم کا حصہ ہی ہے, کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو اکثر اوقات اور کثرت کے ساتھ یہ باتیں جو ہوتی ہیں انسان کو پھر اس کے مقصد زندگی سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہوتی ہے, اس کے مقصد زندگی سے غافل کرنے کا سبب بن رہی ہوتی ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ بندگی. ہمیں اس دنیا کے اندر بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور بندگی کس کی کرنی ہے؟ اپنے پروردگار اللہ رب العزت کی بندگی کرنی. اب اگر آپ کے اوپر ایسا فزیکل سٹریس اور فزیکل بیماری اور ایسے حالات جس میں آپ کا غصہ جو ہے وہ شریعت کے حدود کو کراس کر رہا ہے, تو اب یہ روحانی بیماری جو غصہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے یا دوسرے امراض پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, شیطان اس سے گناہ کرواتا ہے, اور یہ گناہ جو ہے وہ پھر پروردگار سے دوری کا سبب بنتے ہیں,
غفلت کا سبب بنتے ہیں، یعنی مقصد زندگی کے فوت ہو جانے کا سبب بنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یو گیٹ یوز ٹو اٹ اینڈ یو بیکم پارٹ آف اٹ اینڈ اٹ بیکمز لائک سیکنڈ نیچر ٹو یو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کہنے کی بات ہے. تو اب ہم کریں تو کیا کریں؟ کرتے رہیں اس کے اوپر، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، انگزائٹی کا شکار ہو جائیں، یا دیر از اے وے ٹو کم آؤٹ آف اٹ، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے. تو ہاں، ظاہر ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہے. لکل دا ان دوا ان، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر دوا کے، ہر مرض کے لیے دوا ہے. مرض کیا ہوتا ہے؟ ایب نارمل سچویشن کو مرض کہتے ہیں. جو چیز صحیح صحیح ہے وہ مریض مرض نہیں کہلاتا، جبکہ جو چیز صحیح سے ہٹ کر کے کسی اس طرف یا اس طرف ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے اسی کو مرض کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر مرض کے لیے دوا ہے، تو اس مرض کے لیے دوا کیوں نہیں ہے؟ اس معاشرتی مرض کے لیے دوا کیوں نہیں ہے؟ اس پاکستان کے مرض کے لیے دوا کیوں نہیں ہے؟ اس پاکستانی کے مرض کے لیے دوا کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے، لیکن کیا ہے؟ صراط مستقیم میں ہے وہ دوا، صراط مستقیم میں ہے. لیکن اس صراط مستقیم کی طرف اگر ہم متوجہ ہونا چھوڑ دیں، یا جو متوجہ کرا رہے ہیں ان کی طرف کان دھرنا چھوڑ دیں، اور ہم صراط مستقیم کے بغیر ہی ساری زندگی گزار رہے ہوں، تو اس کے اندر کس کا قصور ہے؟ نہ تو اللہ کا قصور ہے، نہ اللہ کی محنت کرنے والوں کا قصور ہے. وہ تو بلا رہے ہیں، وہ تو سمجھا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، قرآن والے بھی موجود ہیں. تو صراط مستقیم کے اندر اس کا حل موجود ہے. لیکن صراط مستقیم کے راستے سے ہٹنے کی بھی دو ہی صورتیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ نئی نئی صورتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں، جس میں سے ایک صورت ہے بھی نئی بظاہر، جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ صورت بھی بظاہر ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر زیادہ نئی چیز نہیں ہے. وہ صورت کیا ہے؟ دجل والی صورت، فریب والی، فتنہ دجال والی صورت. کیونکہ فتنہ دجال والی صورت صراط مستقیم سے ہٹنے والی ہی صورت ہے، لیکن دجال یہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ حابیل کو گمراہ، قابیل کو گمراہ کرنے کے لیے دجال نہیں آیا تھا دنیا کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دجال نہیں آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں دجال نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال نہیں آیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں دجال نہیں آیا. دجال تو ایک ہی فرد ہے جو کہ آخر میں آئے گا. تو جب وہ خود کبھی پہلے نہیں آیا تو اس کا فتنہ پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے آنے سے تھوڑا پہلے سے تو فتنہ دجال شروع ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک دم ہی نبی علیہ السلام کے زمانے سے فتنہ دجال کا شروع ہو جانا، نہیں، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی بات ثابت ہے. تو ٹھیک ہے، فتنہ دجال جو ہے وہ ایک یونیک سی صورت ہے جو کہ آخر میں جا کر پیدا ہوگی، لیکن اس کو بھی آپ انہی دو میں سے فٹ کر سکتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس دین کو بڑا آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم صراط مستقیم کو پہچاننا بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اسی طریقے سے دھوکے سے اور گمراہی سے اور اللہ کے غضب سے بچنا بھی بہت مشکل کام نہیں ہے. بالکل ابتدا میں ہی اس کی ہائی لائٹ دے دی، باقی تفصیل آگے مل جائے گی، لیکن شروع میں ہی آپ کو گویا کہ ٹیبل آف کانٹینٹس میں ہی بتا دیا کہ بھئی ایسا ایسا ہے، صراط مستقیم ہے اور مغضوب ہے اور ضالین. تو اب یہ مغضوب اور ضالین کہ ہم اپنے اوپر کیسے تطبیق کر سکتے ہیں؟ ہمارے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے ساتھ اس کی کیا ریلیونس ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، ہم سب بھی ماشاءاللہ بہت دیندار لوگ ہیں، اور شاید ہم جن کو گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں وہ بھی اچھے خاصے دیندار لوگ ہیں اور ان کے پیچھے بھی بہت سارے دیندار لوگ مل جائیں گے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہم سے کیا معاملہ؟ تو اس کے لیے سارے اس کے دل میں بات آ رہی تھی کہ ایک چیز جو نظر آتی ہے ہم سے غلطی ہوتی ہی وہ یہ, اور پرانے لوگ جو سنتے رہتے ہیں جمعے کے بیانات جب سے تفسیر وغیرہ میں شامل ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں, کہ ایک ہے اللہ رب العزت, یہ ہے ہمارا پروردگار, ٹھیک ہے, اسی کی عبادت اسی کی بندگی یہ ہمارا مقصد زندگی ہے, ورنہ ساری کی ساری شرمندگی, ہمارے عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں مقصد زندگی بندگی اور اس کے بغیر سب کچھ شرمندگی. تو اس پروردگار کی بندگی یہ ہمارا مقصد زندگی ہے, تو بندگی کیسے کرنی ہے یہ صراط مستقیم کے ذریعے سے پتہ چلے گا. صراط مستقیم کیسے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے پتہ چلے گا. اب اس میں نا شیطان اپنا جو عمل دخل کرتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہے, یہ تو تمہارا پروردگار ہے, یہ سب سے بڑا ہے, طاقتور بھی ہے وغیرہ, تو اس کو تو تم نے اپنا رب مان لیا. لیکن اب اس سے جو تمہیں ہدایت چاہیے یا اس سے جو تمہیں مدد چاہیے, ہدایت اور مدد, تو یہ کیسے ملے گی؟ تو اس میں پھر وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کو تم نے اللہ مان تو لیا ہے لیکن اس سے جو تمہیں مدد اور ہدایت ملے گی نا یہ تم اپنی عقل سے فگر آؤٹ کر سکتے ہو, اپنی عقل سے فگر آؤٹ کر لو. تو اب اللہ رب العزت کو جیسے تم چاہو ویسے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر لو. اب جو ہے تم کسی نے تمہیں آ کے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا یہ ایک شریک ہے, پارٹنر ہے اللہ رب العزت کا, اور یہ خود سے پارٹنر نہیں بن گیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے. تو اب تم جو ہے نا وہ اس پارٹنر اس شریک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری محبتیں لگا دو, اپنی ساری کی ساری محنتیں لگا دو, تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک خوش ہو جائے گا. یہ ایک راستہ بتا دیا بھائی کہ بھائی اللہ کے نعوذ باللہ کسی شریک کو جو تم خوش کر لو تو اس سے اللہ خوش ہو جائے گا. ایک اور راستہ بتا دیا کہ اگر تم جو ہے وہ کچھ مینرزم سیکھ لو, کچھ اچھے اخلاق سیکھ لو, کچھ لوگوں کی مدد وغیرہ کر دیا کرو, تو اس سے جو ہے وہ تمہارا اللہ تم سے خوش ہو جائے گا. یا کوئی اور اس طرح کا طریقہ, کیا یہ صراط مستقیم ہے کہ کچھ کسی شریک کے ساتھ تم اپنا تعلق اچھا بنا لو تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا؟ نبیوں نے تو یہ بات نہیں بتائی, اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو کہ نبیوں کے راستے سے ہمیں ملتی ہو. کیا محض اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا؟ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو کہ ہمیں نبیوں سے ملتی ہو کہ محض اچھے اخلاق سے جو ہے وہ اللہ خوش ہو جائے گا. لیکن شیطان جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ بھئی اللہ تو اللہ ہے لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ راستے بھی تم اختیار کر سکتے ہو اور ان راستوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے, اپنے قرآن میں بتایا ہے, اپنے نبیوں کے واسطے سے بتایا ہے, کہ میں نے جو اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں اپنے نبیوں کے واسطے سے ان احکامات کے اوپر عمل کرنے سے میں راضی ہوں. احکامات الہی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو. کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں جو کرنے کے لیے کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے روکو، اور جیسے جیسے میں اپنے معاملات کرتا ہوں ویسے ویسے تم بھی معاملات کرنا شروع ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی. تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا راستہ جو ہے یہ تو ہمیں نبیوں سے ملتا ہے نا، ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان سے ہمیں حتمی شکل میں ملتا ہے. تو اب جو ہے نا، ایک بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ جو ہے وہ محض عقلی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا راستہ ہے، حکموں کو جاننا اور حکموں کے اوپر عمل کرنا. اب جو ہے وہ شیطان کلین بولڈ ہو گیا، اب شیطان نے ہار مان لی اور شیطان نے کہا کہ چلو اب جس کو تو میں چھوڑوں، یہاں تو میرا بس چلا نہیں، اب میں جا کے کسی اور کے ساتھ کھیلتا ہوں اپنی فٹ بال، اب میں کسی اور کو بہکاتا ہوں، یہ تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، جانے دوست. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، ہمارے اندر سے روح نکل نہیں جاتی، اس وقت تک شیطان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا اور وہ اپنی محنتوں کے اندر لگا رہتا ہے. تو ابھی تو ہم نے خالی ایک سائڈ کی بات کری ہے، جو کہ ایکچولی سورہ فاتحہ کے اندر دوسری بات ہے، والین کی، یعنی بس عقل سے سوچ لیا کہ اس راستے سے جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اس راستے سے اللہ کو خوش کر لیا، کرنے کی کوشش کری، خوش ہوا تو نہیں، اللہ تعالیٰ خوش کرنے کی کوشش کری. اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ کہ نہیں نہیں، اللہ کے حکموں کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اب اللہ کے حکموں کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا ہے تو اب شیطان نے ہار تو نہیں مانی، تو اب کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو پہلے تو لگاتا ہے حکموں کے اوپر کہ جی حکم جو ہے نا یہی اصل چیز ہے، حکم ہی اصل چیز ہے، تو اب تم حکموں کے اوپر جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ آ جاؤ، اور پھر جو ہے وہ اللہ راضی ہو جائے گا پھر اس کے بعد بس تم حکموں کے اوپر ڈٹ جاؤ. یہ کون سا والا راستہ ہے؟ یہ ایکچولی مغضوب علیہم والا راستہ ہے. بظاہر تو یہ بالکل سیدھا والا راستہ لگ رہا ہے، لیکن نہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی مغضوب علیہم والا راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کے کہنے کے اوپر یہ والا راستہ اپنایا ہے، الذین انعمت علیہم کے کہنے کے اوپر، یا ان کے پیچھے ان کی محبت میں ان کی بات مان کر کے تو راستہ نہیں اپنایا ہے. تو اب حکموں، یعنی یہ تھیوریٹیکلی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سیکھنا اور اب اس کے اوپر لگ جانا. تو اب شیطان اس کے اندر اپنا کیا راستہ بناتا ہے کہ انسان کو حکم فوکس کر دیتا ہے. کیا فوکس کر دیتا ہے؟ حکم فوکس کر دیتا ہے، اور گمان یہ لگا دیتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ فوکسڈ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکچر میں سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ پکچر میں نہیں ہے، اب حکم پکچر میں ہے خالی. تو اس طریقے سے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ تکبر بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اوپر سے اتر کر کے صرف دوسروں کے اوپر چسپا کرنے کی حد تک ہی باقی رہتا ہے، کہ اللہ کے حکموں کے پہ کس نے چلنا ہے؟ دوسروں نے چلنا ہے، اور دوسرے نہیں چلتے تو وہ برے لوگ ہیں، اور وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. تو یہ دونوں راستے گمراہی کے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، جن سے کہ ہمیں بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. دنیا کی زندگی آزمائش ہے. کون سی والی آزمائش؟ ان دونوں گمراہی کے راستوں سے بچنے والی آزمائش. اور بچنے والا راستہ کیا؟ الذین انعمت علیہم، جو کہ ڈیفائن کر دیا. تو یہ غلطی جو ہے نا وہ دینداروں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ شیطان وہ ہمارے ذہنوں سے اللہ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں معاف کروا دیتا ہے، اریز کروا دیتا ہے، یا تو کمپلیٹلی اپنی عقل فوکسڈ, ٹھیک ہے, یا یہ اپنی عقل فوکس نہیں بھی ہے نا تو کسی اور کی عقل فوکسڈ, ٹھیک ہے, یعنی جس کو آپ نے اپنا بڑا مان لیا, اب اس کی عقل بس میری عقل, میں نے اپنی عقل تو سنبھال ہی نہیں کرنی, اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید, تقلید نہیں اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں, کہ آپ جو ہے نا کسی برے انسان کی, کسی بے شرم انسان کی, کسی بالکل ہی سیلف کانٹراڈکٹری قسم کے انسان کی, دین کے خلاف بہت سارے اعمال کرنے والے انسان کی کو جو ہے وہ اپنا مقتدی مان لیں, کہ بھائی کسی کو تو مقتدی ماننا ہے نا, اب میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کر کے چیک کروں کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, چلو میں نے کر لیا اس کو, تو یہ پیر صاحب بنا لیا ہم نے, اب وہ پیر صاحب چیک کر کے نہیں بنائے کہ شریعت اور سنت کے مطابق کیا زندگی ہے, علماء کا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے, یہ سب چیک نہیں کیا, بس کسی کو تو بنانا ہے نا تو بس بنا لیا. تو یہ ہے عیسائیوں والا راستہ, یہ والین والا راستہ ہے. اب اس راستے میں کیا ہوتا ہے کہ پیر صاحب ہی خدا بن جاتے ہیں, پیر صاحب ہی خدا بن جاتے ہیں, یعنی خدا اصل جو خدا ہے وہ محو ہو گیا, پیر صاحب خدا بن گئے, ٹھیک ہے. اب پیر صاحب کی خوشنودی خدا کی خوشنودی, گویا کہ مجازی خدا صاحب جو ہیں, جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ مجازی خدا بھی تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے نا, شیخ البیت, گھر کا شیخ, تو گویا کہ جو اصل خدا ہے نا وہ مجازی خدا کے اندر حلول کر گیا ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک تحریک چلی تھی نیشن آف اسلام کے نام سے, یہ جو لوئس فراخان آج کل اس کا بڑا پیر ہے, تو نیشن آف اسلام کی یہی ہسٹری ہے کہ خدا تو ہے گاڈ اللہ, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں دنیا میں آیا, ڈبلیو ڈی فارڈ اس کا نام تھا, تو وہ خدا جو ہے وہ اس کے اندر حلول کر گیا تھا. اب وہ ڈبلیو ڈی فارڈ جو ہے وہ دنیا کے اندر رہے, انہوں نے اپنا ایک خلیفہ تیار کیا جس کا نام تھا الائیجہ محمد. تو ڈبلیو ڈی فارڈ صاحب جو کہ خدا تھے نعوذ باللہ, انسانی شکل میں دنیا میں آ گئے تھے, انہوں نے خلیفہ صاحب کو جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں ٹرانسفر کر دیں. اب ڈبلیو ڈی فارڈ جو ہے وہ پکچر سے غائب ہو گئے, اب خلیفہ صاحب جو ہے وہی سب کچھ ہیں. تو یہ نیشن آف اسلام جو ہے وہ امریکہ کے اندر پھر ایک باقاعدہ بڑی تحریک کی شکل میں آج بھی موجود ہے. تو اگر ہم گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں نا, تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں ایسے معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے مجازی خداؤں کو جو ہے نا وہ خدا کا درجہ دے دیا ہوتا ہے, حالانکہ ان کو خالی مجازی خدا کا درجہ دینا تھا, اصل خدا کا درجہ نہیں دینا تھا. تو یہ والین والا راستہ ہے. اور مغضوب والا راستہ کیا ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ تھیوری کے اوپر, سارا فوکس جو ہے وہ حکموں کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر. تو گویا کہ یہ پھر ذہن میں شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو, اف یو آر گوئنگ بائی دا بک, اگر آپ جو ہے وہ اصول کو فالو کر رہے ہیں نا, تو اب تو اس کا ریزلٹ نکل کے رہے گا, ٹھیک ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو اس کی جزا ملتی ہے, اور جو برائی کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے, حقیقت تو یہی ہے. مسئلہ سارا کا سارا کیا ہے, الذین انعمت علیہم چونکہ انوالو نہیں تھے آپ کی زندگی کے, آئی ہوپ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایبل ٹو ایکسپلین مائی سیلف. چونکہ الذین انعمت علیہم زندگی میں انوالو نہیں تھے, جبکہ کون انوالو تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انوالو تھا, شیطان الرجیم انوالو تھا. تو اب جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ حکموں کا نتیجہ تو ملنا ہے, آف کورس ملنا ہے, لیکن چونکہ یہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ انعمت علیہم کو بائی پاس کر کے اختیار کیا ہے, اس کو اوائڈ کر کے اختیار کیا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر ویکیوم ایگزسٹ نہیں کر سکتا, تو جب آپ نے یہاں سے انعمت علیہم کو نکال باہر کیا تو پھر شیطان الرجیم نے تو اس وائڈ کو بھرنا ہے نا, یہ وائڈ خالی نہیں رہے گا, یہ رہ ہی نہیں سکتا خالی, اللہ تعالیٰ نے نیچر ہی نہیں بنائی اس کی. تو اب جب شیطان انوالو ہو گیا تو پھر جو ریزلٹس ہیں اللہ کے حکموں کے اوپر فوکس کرنے سے اور اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے سے جو ریزلٹس ہیں, وہ ریزلٹس انسان کہاں توقع کرنا شروع کر دیتا ہے, کہاں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, یہی اسی دنیا میں, اور اپنی مرضی سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنی مرضی سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, میری مرضی پوری ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا مانا ہے. اور فلانا شخص جو ہے اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اس کو جو ہے نا وہ اسی دنیا میں سزا ملنی چاہیے, اور وہ بھی کیسی, جیسی میں چاہتا ہوں ویسی اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو, چاہے کوئی اس قسم کا دوسرا بندہ ہو, چاہے وہ ملک کا کوئی سیاستدان ہو, چاہے وہ کراچی کا میئر ہو, چاہے جو بھی ہو, اس کو سزا وہ ملنی چاہیے جیسی میں چاہتا ہوں اس کو سزا ملنی, چاہے وہ میری بیوی کیوں نہ ہو, چاہے وہ میرا شوہر کیوں نہ ہو. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پکچر سے غائب ہو جاتا ہے, وہ ادھر بھی پکچر سے غائب, پیر صاحب خدا بن گئے, گھر کے پیر صاحب خدا بن گئے, ٹھیک ہے, جو اصل اللہ تھا وہ پکچر سے غائب ہو گیا. اور یہاں پر اگرچہ کہ اللہ کے احکامات پر فوکس ہے, سکرپچرز کے اوپر فوکس ہے, یہود کا کیا ہے مسئلہ, سکرپچرز کے اوپر فوکس ہے, ان کے پاس سارے علوم محفوظ ہیں, سارے کے سارے علوم ان کے پاس محفوظ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دین کا علم ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں, دین کے علم کی حفاظت کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ نقصان ہی نقصان, اور اس درجے کا نقصان کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل. حالانکہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا ہوا ہے, انہوں نے نبیوں کے واسطے سے ان کو جو کتابیں ملی ہیں انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو غضب نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے اوپر, رٹا کتاب کو حافظ بن گئے اور جو ہے وہ اس کو اتنا پرزرو کیا کہ اپنی نسلوں کو, ہر نسل کو جو ہے وہ کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آگے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, آخری وقت تک ان کی کتابیں محفوظ رہیں گی, جس کی بنیاد پہ یہ سارا کا سارا دنیا کے اندر معاملہ ہو بھی رہا ہے اور آگے بھی جا کر کے ہوگا, وہ ان کی بنیاد پر ہو رہا ہے جو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا. لیکن چونکہ الذین انعمت علیہم کو انہوں نے قتل کیا, نبیوں کو انہوں نے قتل کیا, نبیوں سے انہوں نے دشمنی کری, ہر نبی کو انہوں نے ستایا, سر کھایا, پریشان کیا, تو اب یہ جو احکامات ہیں, یہ جو سکرپچرز کی نالج ہے, یہ جو کتابی ان کے پاس ذخیرہ ہے علم کا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ الذین یحملون اسفار کمثل الحمار یحمل اسفار, یہ گدھوں کی جیسی ان کی مثال ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ لگا ہوا ہے. تو ہمارے لیے اس میں ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر عمل ابھی باقی ہے. وہ کیا تھا, مجھے اشعار یاد ہی رہتے تو لکھ لیا تھا کہ بھائی وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. ماشاءاللہ داڑیاں بھی آ گئی ہیں, ٹوپیاں بھی آ گئی ہیں, اور حفظ بھی آ گیا ہے, اور عورتوں کی طرف جو ہے وہ برقعے بھی کافی حد تک آ گئے ہیں, اور عالمہ کورس بھی آ گیا ہے, اور درس قرآن بھی آ گیا ہے, لیکن وقت فرصت ہے کہ نہیں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید کس چیز کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا نہیں, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی جو حقیقت ہے کہ اس کے اندر صراط مستقیم پورا کا پورا سمایا ہوا ہے, پورا کا پورا صراط مستقیم اس میں کورڈ ہو جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ صراط مستقیم کی جو تفصیلات ہیں محمد رسول اللہ سے مل جاتی ہیں نا, پتہ یہ سب کو. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ اللہ سے نہ ہٹنے پائے, ہمارا فوکس جو ہے وہ اللہ سے نہ ہٹنے پائے, خالصتاً اللہ فوکس رہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے اوپر فوکس رہے, نہ تو ہمارا فوکس جو ہے وہ کسی انسان کے اوپر رہ کر کے وہیں پھنس کے رہ جائے, اور نہ ہمارا فوکس جو ہے وہ تھیوری کے اوپر جم کر کے پھنس کے رہ جائے اور پکچر میں سے اللہ رب العزت نکل جائے, ایسا بالکل بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ دونوں راستے تباہی کے ہیں, اور سورہ فاتحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ باقی جتنی بھی تفصیلات ہیں باقی قرآن کے اندر وہ سب کی سب جو ہیں وہ انہی تین چیزوں کی تفصیلات ہیں. صراط مستقیم کی پوزیٹو جتنی تفصیلات ہیں قرآن مجید کے اندر, اور گمراہی کی دو ہی صورتیں ہیں, غیر المغضوب علیہم والی گمراہی اور ضالین والی شیطان اس راستے کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے, احکامات بدل کر کے اور مشکلات کو جو چھوٹی تھیں ان کو بڑی بنا کر کے پیش کرتا ہے وغیرہ. تو ہم نے جو یہاں پہ آج کی ملاقات رکھی ہے وہ اسی مقصد سے رکھی ہے, کیونکہ اس میں تقریباً سارے لوگ وہی ہیں جو کہ رابطے میں ہیں, تعلق میں ہیں, بات چیت ان سے مستقل ہوتی رہتی ہے, کچھ تو ریاض ہی سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ جو جوڑ رکھا تھا جس میں کہ عمومی طور پر لوگوں کو اناؤنس نہیں کیا تھا کہ تاکہ اور لوگ بھی آ جائیں بیان کے اندر, اس کی وجہ یہی تھی کہ اس صراط مستقیم پر جمنے کے لیے اور مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو اپنے نبیوں کے واسطے سے ایک ماڈل عطا فرمایا ہے نا, اس ماڈل کا حصہ بننا اور جس کے لیے بھی ہم کوئی خیر کی امید رکھتے ہیں یا چاہت رکھتے ہیں ان کو اس ماڈل سے جوڑنا, یہی ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے, بڑا ماڈل جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ماڈل ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, آج بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ اس سے ہو کر کے آئے ہیں, لیکن وہ ایک عمومی اور بہت وائڈ سکیل لارج سکیل ماڈل ہے. اس کے اندر لارج سکیل کے اوپر اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لارج سکیل کے اوپر آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن شیطان صرف لارج سکیل کے اوپر کام نہیں کرتا. یہ بات بھی ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ شیطان صرف لارج سکیل پہ کام نہیں کرتا کہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ بیان کر رہا ہو اور اس نے اپنا ایک لارج سکیل اپنا ماحول بنایا ہو, جیسے لاس ویگس کے اندر اس نے اپنا ایک لارج سکیل ماحول بنایا ہوا ہے. اب جو اس ماحول میں جائے گا گناہ سے نہیں بچ سکتا, نہیں. اور جو اس قسم کے ایسی جگہیں ہیں گناہوں والی جگہ, وہ شیطان کے لارج سکیل, وہ شیطان کے تبلیغی اجتماعات ہیں, ہے کہ نہیں ہے, وہ شیطان کے تبلیغی اجتماعات ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ انسانی شکل کا کوئی شیطان, یہ ہو سکتا ہے جن کی فارم, جن کوئی آیا ہوا ہو انسانی فارم کے اندر وہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ, یا لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے, چاہے میوزک کے راستے سے بلائے یا کسی اور طریقے سے راستے سے بلائے. تو شیطان کے تبلیغی اجتماعات جو ہیں جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کی یہ حقیقت ہے. جبکہ نبیوں کے جو تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو گیا, نقشبندی اجتماع ہو گیا, کہیں پہ کوئی اور اس قسم کا اجتماع ہو گیا. لیکن کیا شیطان صرف لارج اسکیل پہ کام کرتا ہے؟ نہیں, یہ بات ہم جانتے ہیں, اور اگر ہم انکار کریں ہم قرآن کا انکار کرنے والے کافر ہو جائیں گے, ٹوپیاں کام نہیں آئیں گی اس کے بعد پھر, کہ شیطان انڈیویجول لیول کے اوپر کام بھی کرتا ہے. تو ہم ڈینائی نہیں کر رہے کہ وہ لارج اسکیل پہ کام نہیں کرتا, آف کورس کرتا ہے لارج اسکیل پہ کام, لیکن وہ انڈیویجول لیول پہ بھی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. انسان کو انڈیویجولی بالکل پرسنل لیول پہ آ کر کے وہ اس کی ڈیفینیشنز کو بدل دیتا ہے, اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو بدل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے درجوں کو بدل دیتا ہے اسی نگاہ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے راستے سے جو دنیا کے اندر ہدایت بھیجی, صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں, وہ صرف ایک کلیکٹو فارم آف ہدایت نہیں تھی, بلکہ وہ ایک انتہائی پرسنلائز فارم آف عبادت. تو اس وقت کو ٹھیک ہے
آپ دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کے ضائع ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما, ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ہی زندگی لے کر آئے ہیں, اے اللہ ہم اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں, بار بار آپ ہمیں اس کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں کہ دیر از نو پلان بی, دیر از نو لائف بی. اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا پلان ہی نہیں کہ یہ فیل ہو جائے, اس میں ہم فیل ہو جائیں تو ہم دوسری زندگی میں کچھ کر لیں گے. اے اللہ ایک ہی تو زندگی لے کر آئے ہیں, اے اللہ اس زندگی ختم ہونے سے اس کو قیمتی, پہلے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دشمن شیطان سے اور ہمارے دشمن ہمارے اپنے نفس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ غلط فہمیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے حالات ہیں, اے اللہ ان کے اندر جو بھی خرابی ہے, اے اللہ شیطان نے ہمیں کچھ باور اس طرح سے کرا دیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, خود بخود ہی چل رہا ہے, اور اس کا بس کسی اور طریقے سے ہی کوئی حل نکلے گا تو نکلے گا. اے اللہ کیا یہ دہریوں کی سوچ نہیں, کیا یہ ان لوگوں کی سوچ نہیں جنہوں نے سائنس کو جو ہے وہ اپنا دین بنا لیا, اپنا مذہب بنا لیا, جو کہ ڈارونزم کے تھیوری کو زیادہ سچ سمجھتے ہیں. کیا ہم دیندار, ہم نمازیں پڑھنے والے, ہم عبادتیں کرنے والے, ہم تلاوتیں کرنے والے, ہم نیکی کے اور بہت سارے کام کرنے والے, کیا اے اللہ ہماری بھی وہی سوچ نہیں بن گئی کہ ان چیزوں کا آپ کے حکموں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ تو بس ایک الگ پیرلل ورلڈ ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ ایک الگ پیرلل ورلڈ ہے. یہ گویا کہ ٹرین کی دو پٹریوں کی مانند ہیں کہ دین بھی جو ہے وہ سائڈ میں ایک پٹری کی شکل میں چل رہا ہے اور دنیا کے مسائل وہ بھی سائڈ میں ایک پٹری کی شکل میں چل رہے ہیں, اور یہ دو پٹریاں آپس میں کہیں بھی جا کر کے مکس نہیں ہوتیں. اے اللہ یہ یقیناً شیطان کا وار ہے جو کہ ہمارے اوپر ایسے انداز میں چل گیا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ ہم آپ کے حکموں کی نافرمانی کو, اپنے گناہوں کو, اپنے مسائل کے ساتھ, چاہے وہ بیرونی مسائل ہوں, چاہے وہ اندرونی مسائل ہوں, چاہے وہ ٹین سوئسائڈ کے بہت سارے واقعات ہوں, چاہے وہ نفسیاتی مسائل کی بہتات ہو ہمارے معاشرے کے اندر, چاہے وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہو, اے اللہ ان مسئلوں کو ہم آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ نہیں جوڑ پا رہے ہیں. اے اللہ اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے اے اللہ ہم آپ کو واحد نکالنے کے قابل نہیں سمجھ پا رہے ہیں, بلکہ ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی عقل کی طرف پلٹ گئی ہے, ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی عقل کی طرف پلٹ گیا ہے یا کسی دوسرے کی عقل کی طرف پلٹ گیا ہے, یا صرف اگر ہم دیندار بن بھی گئے ہیں تو بس احکامات کی پابندی کی طرف پلٹ گیا ہے کہ اگر ہم احکامات کی پابندی کر لیں گے تو ہمارے یہ دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے. اے اللہ یہ ایک ایسا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے جو کہ یقیناً دجل ہے, جو کہ یقیناً فریب ہے, اور یقیناً فتنہ دجال کی یہی صورت ہے, کیونکہ فتنہ دجال جو ہے یہ کسی اور فتنے کا نام نہیں, یہ تو خالصتاً ایمان کے فتنے کا نام ہے,
اور ایمان کا فتنہ تو وہی فتنہ ہوا نا کہ جس کے اندر سے اللہ راست اللہ غافل ہو گیا, اللہ نکل گیا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے نکل گئے جو کہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں پہنچے تھے, کہ جس کے اندر صرف ظاہری احکامات ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا لازمی ترین جز تھا, اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کا لازمی ترین جز تھا, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان اس کا لازمی ترین جز تھا. جب ہمارے دین میں سے آپ کا ذکر اور آپ کا دھیان اور آپ کا تذکرہ اور آپ کے احکامات کے اوپر نبی علیہ السلام کے طریقے سے عمل اور آپ کی محبت اور خشیت نکل گئی, تو پھر اے اللہ یہ دین وہ دین تو نہیں ہے جو کہ آپ کے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں ملا تھا. اے اللہ یہ ایسا دھوکہ ہے جو کہ ہمیں لگ چکا ہے, اے اللہ آپ اس دھوکے سے ہمیں نکال دیجئے. اے اللہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, یہ یقیناً وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا اور اس فتنے سے بڑھ کر کر روح زمین پر کوئی دوسرا فتنہ نہیں آیا. اے اللہ ہم فتنہ دجال کے دور میں زندہ ہیں, اے اللہ ہمیں ایسا دھوکہ لگ گیا ہے, بظاہر ہمیں چیزیں اچھی نظر آتی ہیں, دین کے مطابق نظر آتی ہیں, لیکن وہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہوتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق نہیں ہوتی. اے اللہ ہمیں اس فتنہ دجال کا شکار ہو جانے سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ آپ ہی مدد فرما دیجئے, آپ ہی رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم دنیا میں ترقی کر بھی گئے, ہماری سڑکیں بن بھی گئیں, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اسلام آباد سے بھی زیادہ اچھا انفراسٹرکچر بن بھی گیا, لیکن اے اللہ اگر ہماری زندگیوں سے آپ کا تصور نکل گیا, آپ کا دین نکل گیا, تو اے اللہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں تو ہم برباد ہی رہیں گے. اے اللہ ہم اے اللہ ہر طریقے سے ناکام و نامراد ہی رہیں گے. اے اللہ اس ناکامی اور نامرادی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کی دین کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے, اے اللہ ہماری کوئی خاندانی نسبت نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے, اے اللہ خاندان والے اور دوسرے بہت تھے, اے اللہ ساتھ کام کاج کرنے والے اور دوسرے بہت تھے, اے اللہ اسکول اور کالجوں کے دوست یار اور دوسرے بہت تھے. اے اللہ یہاں پر تو ہم صرف آپ کی دین کی نسبت سے آئے بلکہ اپنی محنت کی وجہ سے اور اپنی طاقت کی وجہ سے بھی نہیں آئے, اے اللہ آپ کی دین کی توفیق ہی کی وجہ سے آئے. اے اللہ آپ نے جب یہاں تک پہنچا دیا, اس نسبت سے یہاں تک پہنچا دیا, تو اے اللہ اب اس نسبت سے ہمیں جوڑے رکھیے گا. اے اللہ مرتے دم تک اس نسبت کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے رہیے گا. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے گا کہ جن کے اوپر آپ کے عرش کا سایہ اس دین کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے دن ہوگا. اے اللہ ہمارے مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اے اللہ انہوں نے اپنی محنت جتنی کر سکتے تھے اے اللہ وہ کر گزرے, اے اللہ رات دن ایک کر کر کے ہمیں آپ کا در دکھاتے رہے, آپ سے مانگنا سکھاتے رہے. اے اللہ ہمیں ان کی محنتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے مشائخ کے ساتھ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے, احسان کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ دین کو سمجھنے کی, دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس حقیقت کو اپنے زندگیوں میں اپنائی کرنے کی اے اللہ ہماری ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. جو کچھ مانگنا تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے خوش ہو جائیے. اے اللہ ہمیں آپ کی رضا مطلوب ہے. اے اللہ ہمارے اس جملے کو سچ بنا دیجئے, اے اللہ حقیقت بنا دیجئے کہ ہمیں واقعی آپ کی رضا مطلوب ہو جائے. اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت بھی فرما دیجئے. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیاوی اور دینی ہر قسم کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے, راستے کی رکاوٹوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری لیے آپ کو راضی کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ گھروں کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو معاشی تنگی کا شکار ہیں یا معاشی یا کسی قسم کی معاشرتی پریشانیوں کا شکار ہیں, اے اللہ آپ ہر ایک کی پریشانی سے واقف ہیں, ہر ایک کی فکر سے واقف ہیں, اے اللہ ہر ایک کی تنگی سے واقف ہیں. اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حالات کو چاہے وہ ہمارے مزاج کے موافق ہوں, یعنی اچھے حالات جن کو ہم کہتے ہیں, چاہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوں جن کو ہم برے حالات کہتے ہیں, اے اللہ ہر قسم کے حالات کو آپ سے جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین سے جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بے حسی سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں حساس دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اولاد کی بہترین تربیت کرنا, اے اللہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ویسے اپنے اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت دینا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کے ماحول سے ہماری بھی اور ہمارے اولاد کی بھی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو بمع اہل و عیال کے, اے اللہ خواتین کے ساتھ اور اے اللہ اپنے بچوں کے ساتھ, اے اللہ اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے. اور اے اللہ جو اس کے لیے پہلے سے تعاون اور محنتیں کر رہی ہیں, اے اللہ ان کو اپنی محبت میں اے اللہ وافر حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی زندگیوں میں مزید برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے تمام اہل و عیال کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.